السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو کئی دن سے میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وقت پر وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اس لیے وہ عرض کر دیتا ہوں. مسجد میں جب کوئی مومن و مسلمان نماز کے لیے آتا ہے تو حکم یہ ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور جماعت کھڑی نہیں ہو رہی ہے تو دو رکعت تحیت المسجد نماز پڑھے بیٹھنے سے پہلے. اردو بیان ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تحیت المسجد گویا کہ مسجد کی سلامی ہے، اللہ کے گھر میں آنے کا ادب ہے. ہاں، نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد یا زوال کا وقت ہے اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. باقی جو بھی وقت، جب بھی مسلمان مسجد میں آئے، مکروہ وقت نہیں ہے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے. بعض حضرات بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. مسجد میں آئے، بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے، پھر سنت پڑھے، پھر فرض نماز کا وقت ہے فرض نماز پڑھے، یا اور کوئی کام کرے، تلاوت کرے، دعا مانگے، جو مسجد کے اعمال ہیں. یہ تو ضمنی بات تھی، یہ تو تقریباً سبھی کرتے ہیں. جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز کے لیے وقت کھونا شرط ہے، وقت سے پہلے کوئی فرض نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اب کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا ہے، ابھی وقت شروع نہیں ہو عصر کی نماز کا. سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی مغرب پڑھنا چاہے تو مغرب نہیں پڑھ سکتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. تو وقت ہونا ضروری ہے. دوسری، جماعت کی نماز کے لیے اذان اور اقامت ہے. جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی. یہ مسئلہ بھی تقریباً سب کو معلوم ہے. ایک مسئلہ جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کی فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، وقت شرط ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آج 12:16 پہ شروع ہو رہا ہے. ظہر کی نماز کا وقت 12:16 پہ شروع ہو رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے 12:30 پہ، 12:30 پہ اذان ہو رہی ہے. تو لوگ آتے ہیں 12:20 پہ آتے ہیں، 12:25 پہ آتے ہیں، 12:16 کے بعد اندر آتے ہیں، لیکن ذہن میں رہتا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، سنت نہیں پڑھنی ہے. سنت پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، وقت شرط ہے. وقت ہو گیا ہے، اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، آپ سنت پڑھ سکتے ہیں. جو نماز ہے اس نماز سے پہلے کی سنتیں، اس لیے کہ سنتیں فرض سے پہلے بھی ہوتی ہیں، بعد بھی ہوتی ہیں. تو ظہر سے پہلے جو حضرات مسجد میں آ جائیں وہ دو رکعت تحیت المسجد نماز پڑھیں. اگر وقت شروع ہو گیا ہے، جیسے 12:16 پہ آج وقت شروع ہو رہا ہے، اذان 15-14 منٹ کے بعد ہو رہی لیکن وقت شروع ہو گیا، تو آپ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں. اذان کے بعد ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو یہ ذہن میں میرا مسئلہ تھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہونے کے بعد کھڑے ہو کر سنت پڑھتے ہیں. یہ منع نہیں ہے یہ، لیکن آپ پڑھنا چاہیں اذان سے پہلے بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وقت شروع ہو جائے، اس نماز کا وقت شروع ہو جائے. یہ مسئلہ تھا جو ذہن میں تھا، میں نے عرض کیا ہے. ہمارے اسلامی مہینے، قمری مہینے کہیے، اسلامی مہینے کہیے، 12 ہیں. شمسی مہینے اور انگریزی مہینے وہ بھی 12 ہیں. انگریزی اور شمسی مہینوں کو تو ماشاءاللہ بچہ بچہ جانتا ہے. اگر بچے سے کہا جائے انگریزی مہینے کے نام بتاؤ تو جنوری سے دسمبر تک ایک سانس میں بتا دے گا. ٹھیک ہے، بتانا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. جو قمری مہینے ہیں اور اسلامی مہینے ہیں ان کے نام بتاؤ تو شاید پورے نام بتانا مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. اور یہ بھی شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامی مہینہ شروع، اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اس کس مہینے پہ ختم ہوتا ہے، یہ بھی کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں. اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے جو ارکان ہیں اسلام ہیں اور بہت سے احکام اسلام ہیں، ان کا تعلق وہ اسلامی اور قمری مہینوں سے، چاند کے مہینوں سے ہے. مثلا آپ جانتے ہیں رمضان ہے، چاند دیکھ کے شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ کے ختم ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ چاند ہی کو نہ دیکھے، چاند کی تاریخ ہی معلوم نہ ہو تو رمضان کیسے پتا چلے گا؟ جیسے بعض ملکوں میں ہم گئے, یورپ کے ملکوں میں لوگوں نے کہا کہ ہم کو رمضان آتا جاتا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, چاند دیکھتے بھی نہیں ہے, چاند کی تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہے. ہماری عیدیں بھی چاند کی تاریخ سے ہوتی ہیں, شوال کی پہلی تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے, عید الفطر, اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے, چاند دیکھنے کے 10 دن کے بعد یوم النحر جسے کہتے ہیں قربانی کی عید, وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہمارا جو حج ہے وہ بھی چاند کی تاریخ سے 9 ذی الحج کو ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی سارے سال جا کے عرفات میں بیٹھا رہے احرام باندھ کر لیکن 9 تاریخ کو نہیں گیا, زوال سے لے کر 10 تاریخ صبح صادق تک کا وقت ہے حاجی کے لیے, حاجی بننے کے لیے احرام کی حالت میں وہ عرفات کے میدان میں جائے, وہ 364 دن رہا عرفات کے میدان میں, لیکن وہ جو تاریخ ہے 9 تاریخ کے زوال سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق کے درمیان کا جو وقت ہے ایک لمحے کے لیے وہ نہیں گیا احرام کی حالت میں نیت حج کر کے, وہ حجی نہیں ہوگا, حج نہیں ہوگا اس کا. تو عرفات اور حج کا دن وہ 9 ذی الحج کا ہے, تو یہ بھی قمری اعتبار سے ہے. ہمارے زکوٰۃ کا نصاب بھی قمری حساب سے ہے, بہت سے لوگ جو شمسی حساب سے نکالتے ہیں, جنوری کی فلاں تاریخ کو نکالا تھا گزشتہ سال, اس سال جنوری کو نکالیں گے مثال کے طور پر. ویسے اکثر لوگ ماشاءاللہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, رمضان نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شمسی اعتبار سے اور انگریزی مہینوں کی تاب سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو ہر سال 10 دن کی زکوٰۃ اس پر آ رہی ہے, اور 30 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ اسے مزید نکالنی پڑے گی. 30 سال میں اگر کسی کی عمر 30 سال کی ہے شمسی حساب سے تو قمری حساب سے اس کی 31 سال کی عمر ہوگی, اگر کسی کی 60 سال کی عمر ہے تو اس کی قمری حساب سے 62 سال کی عمر ہوگی, تو ایک سال 30 سال پہ بڑھ جاتا ہے. اس طرح ایک سال کی زکوٰۃ اس کے ذمے رہ جاتی ہے. اگر 90 سال اس نے زندگی گزاری اور شمسی حساب سے زکوٰۃ دیتا رہا تو 3 سال کی زکوٰۃ اس پر باقی رہ گئی. اس لیے ہمارا زکوٰۃ کا نصاب ہے, روزے کے رکھنے کا اور چھوڑنے کا جو معاملہ ہے, عیدین کا معاملہ ہے, یہ سب کا سب قمری حساب سے ہے. یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے, وہ بھی قمری حساب سے ہے. اگر کسی کی طلاق ہو گئی, اس کو حیض نہیں آتا ہے, تو اس کو بھی 3 مہینے عدت گزارنی ہے. یعنی بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے ہمارے ان احکام کو قمری مہینوں سے اور اسلامی مہینوں سے جوڑا ہے. ہمارے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم سے ہوتی ہے, اور ذی الحج پہ جا کے ہمارا سال ختم ہوتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. تقریباً محرم سفر اب جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں, شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج, یہ مسلسل ہیں 3 مہینے, اور یہ ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاولی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے, رجب مضر اسے کہا جاتا ہے. تو یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں جن کی حرمت فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے. رمضان کی فضیلت سب جانتے ہیں, شعبان کی فضیلت بھی لوگ جانتے ہیں, ربیع الاول کی کیا فضیلت ہے؟ ربیع الاول کو اتنے اہتمام سے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. حالانکہ عاشور حرم میں یہ نہیں ہے، چار مہینوں میں اس کا شمار نہیں ہے. رمضان کے جو فضائل ہیں اس کے لیے نہیں آئے ہیں، شعبان کے جو فضائل اس کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن ربیع الاول کا مہینہ اتنے اہتمام سے سارے عالم میں مسلمان اس کو مناتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد الملت ہیں، ان کے مواعظ میں ایک بات ملتی ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مشکاة شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے مرقات کے نام سے، ان کے حوالے سے ایک شعر لکھا ہے، عربی میں شعر ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق جمیع الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع فی ربیع فی ربیع، نور فوق نور فوق نور. یہ عربی کا شعر لکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ لہذا الشہر کے معنی یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی آج 19 تاریخ ہے، گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول تھی، اور آج 7 دن اور ملا لیں تو 19 ربیع الاول آج ہے. تو لہذا الشہر فی الاسلام فضل، اسلام میں اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، خاص اس کا مقام اور مرتبہ ہے. ومنقبۃ تفوق جمیع الشہور، اور جو 11 مہینے ہیں محرم سے لے کر ذی الحج تک 11 مہینے ہیں، ان سارے 11 مہینوں پر اس کا ایک خاص مقام منقبت ہے. آگے کہتے ہیں ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع فی ربیع فی ربیع، ونور فوق نور فوق نوری. ربیع کے معنی بہار کے ہیں، ایک موسم بہار ہوتا ہے، ایک موسم خزاں ہوتا ہے. موسم خزاں جب آتا ہے تو سارے درخت ننگے ہو جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، خزاں کا موسم ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، اس وقت آدمی پریشان رہتا ہے. لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے تو سارے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جدھر دیکھو ادھر ہریالی، جدھر دیکھو ادھر سبزہ، آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور دماغ فرحت محسوس کرتا ہے. تو کہتے ہیں ربیع فی ربیع فی ربیع، پہلے ربیع سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی مراد ہے، آپ بہار بن کر آئے. آپ سے بڑا بہار کون ہے؟ دنیا میں خزاں چھائی ہوئی تھی، دنیا مقصد حیات کو بھولی ہوئی تھی، دنیا نے اپنے معاش کو مقصد بنا کر معاد کو بھولا دیا تھا، خود خالق بن گئی یا مخلوق کو خالق بنا لیا تھا، خالق کو بھول گئے تھے، اسنام اوسان کے سامنے سجدے کر رہے تھے، شجر و حجر کو پوج رہے تھے، آسمان و زمین کے درمیان میں سوائے اللہ کو سجدہ کرنے کے کوئی درخت کو پوج رہا تھا، کوئی پتھر کو پوج رہا تھا، کوئی دریا کو پوج رہا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، ظلمات ان بعدها فوق بعد کا مزداق تھا. تو آپ آئے تو بہار آئے، آپ بہار بن کر آئے، آپ نور بن کر آئے. یہاں ایک مسئلہ بے سمجھنے کی بات ہے، آپ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، بلکہ سید البشر ہیں، صرف بشر نہیں ہیں، سید البشر ہیں. اللہ میں قرآن میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی زبانی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوایا انما انا بشر مثلكم, میں تمہاری طرح میں بھی ایک بشر ہوں, بس فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, صرف نبی نہیں بنایا, نبیوں کا نبی بنایا, رسول نہیں بنایا, رسولوں کا رسول بنایا, صرف نبوت نہیں دی, ختم نبوت عطا فرمائی, آپ وجود کے اعتبار سے پہلے ہیں, ظہور کے اعتبار سے آپ بعد میں ہیں, آپ خود فرماتے ہیں کنت نبیاً و آدم بین الروح والجسد, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح و جسم کے درمیان میں تھے, اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا, تو وجود کے اعتبار سے آپ مقدم ہیں, وجود کے اعتبار سے مقدم ہونا یہ فضیلت کی بات ہے, اور ظہور کے اعتبار سے آپ مؤخر ہیں, تو ظہور کے اعتبار سے مؤخر ہونا یہ بھی فضیلت کی بات ہے, آپ سب سے پہلے نبی, آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے, آپ خود فرما رہے کنت نبیاً و آدم بین الروح والجسد, بعض روایتوں بین التین والماء, کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اللہ نے اسی وقت مجھے نبوت عطا فرما دی, نبی بنا دیا تھا, یہ ظہور کہتے ہیں اس کو, وجود ظہور نہیں وجود کہتے ہیں, اور ظہور آپ کا آخر میں ہوا, گویا کہ نبوت کی تعمیر ہوئی, ایک تعمیر ہے, سوالات انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالی نے نبوت کے قصر کی تعمیر کی, قصر نبوت, نبوت کا محل تیار ہوا, اور اس قصر نبوت کی تکمیل اللہ کے نبی ہیں, آپ نے مثال دے کے فرمایا, میری اور دیگر انبیاء کی مثال یوں سمجھو, ایک عمارت بنی, ایک محل بنا, شاندار محل بنا, لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک جگہ, ایک اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی, تو لوگ کہتے رہے, محل کی تعریف بھی کرتے رہے اور یوں بھی کہتے رہے, کیا حسین و جمیل محل ہے, کاش کہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی ہے, آپ نے فرمایا وہ اینٹ جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کاش یہ اینٹ رکھ دی جاتی, وہ اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں, تو آپ کے ذریعے سے نبوت کا اختتام ہوا, تکمیل نبوت ہوئی, قصر نبوت کی جو تعمیر چل رہی تھی اس کی تکمیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی, تو اور آپ نور ہیں, بشر بھی ہیں نور بھی ہیں, کیا مطلب ہے, ذات کے اعتبار سے آپ بشر ہی نہیں سید البشر ہیں, اور صفات کے اعتبار سے آپ نور ہیں, صفات کے اعتبار سے آپ نور ہیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, لقد من اللہ, قسم کھا کے بات فرمائی, لام قسمیہ ہے, عربی جاننے والوں کو پتہ چلتا ہے, یعنی اللہ نے قسم کھا کے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالی نے احسان فرمایا, بے بدل احسان, بے نظیر احسان, اس سے بڑا کوئی احسان نہیں اللہ کا, اس سے بڑا کوئی انعام نہیں اللہ تعالی کا اہل ایمان پر, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر, وہ کیا احسان ہے, جب ایک رسول بھیجا انہی میں سے, یعنی جن کے لیے بھیجا انہی کی جن سے, انہی کی نو سے نبی بھیجا, نبی کوئی فرشتہ نہیں بن کر آیا, فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا, کوئی جن نبی بن کر نہیں آیا, بلکہ بشر وہ نبی بن کر آیا, اللہ کے دو احسانات اس میں ہیں, ایک تو اللہ نے رسول بھیجا, رسولن عربی میں رسولن ایک رسول, اس کی جمع رسول آتی ہے, بہت سارے رسول, رسولن ایک نبی بھیجا, ایک رسول بھیجا, علماء نے لکھا ہے کہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں 313 رسول ہیں, نبی الگ ہے رسول الگ ہے, ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو. نبی اس کے ماتحت بھی ہو سکتا ہے. نبی کو، رسول کو نبی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے. رسول کا درجہ آگے ہے، اونچا ہے. تو آپ ہمارے نبی رسول ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. آپ کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، بلکہ آپ کی جو شریعت ہے وہ قاتم الشرائع ہے، تمام شریعتوں کے خاتم ہے، اور تمام شریعتیں آپ کی شریعت کے بعد منسوخ ہو گئی. اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے وہ ناسخ ہے. آپ پر جو کتاب اتاری گئی قرآن کریم، وہ تمام کتابوں کا ناسخ کے لیے ناسخ ہے. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، حضرت آدم پر اتارے جانے والے صحیفے ہوں، حضرت موسیٰ پر اتارے جانے والے صحیفے ہوں، جتنی آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی آئی ہیں وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی قرآن کے آنے کے بعد. قرآن ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے. اور ہمارے نبی کی شریعت، شریعت اسلامیہ، یہ تمام شریعتوں کے لیے جو پہلے آ چکی ہیں ان سب کے لیے ناسخ ہے. ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں چلے گی، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں چلے گی. فرمایا رسول 313 ہیں، جو بدری صحابہ کی تعداد ہے وہی تعداد علماء نے لکھا ہے کہ وہ رسولوں کی تعداد ہے. اب 313 رسول ہیں تو یہ رسولن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو تنوین ہے برائے تعظیم ہے، شان والا رسول، عظمتوں والا رسول، فضیلتوں والا رسول. جس رسول کو جو شان دی گئی، جو فضیلت دی گئی، جو مقام دیا گیا، کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا، وجود کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں، مقدم ہیں، ظہور کے اعتبار سے آپ مؤخر ہیں. آپ صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام نبیوں کے نبی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ سارے نبیوں کے امام ہیں. آپ سب جانتے ہیں ہجرت کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی سورت ہے. نقطے کی بہت ساری باتیں ہیں، ماشاءاللہ اشاروں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں. سبحان سے کیوں شروع کیا؟ سبحان، معراج کی بات ہو رہی، اسرا کی بات ہو رہی. اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات میں لے جانا. اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا. معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے آسمانوں پہ جانا. تو معراج و اسرا الگ الگ ہے، لیکن ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کر لیتے ہیں. سبحان الذی، سبحان کیوں کہا؟ اس لیے کہ معراج کا واقعہ یہ خرق عادت واقعہ ہے. عام طور سے کوئی انسان اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے، اور مسجد اقصی سے پھر وہاں ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچ جائے، پھر اللہ سے بات چیت کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر واپس بھی آ جائے، رات کے ایک حصے میں آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت سے فلاسفہ، بہت سے سائنسدان، بہت سے متجددین، اور بہت سے جو عقل کو سامنے رکھ کر چلنے والے ہیں اس کا انکار کر دیں گے، بات نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ نے کہا سبحان کہ تم نے جانے والے کو دیکھا ہے، لے جانے والے کو نہیں دیکھا ہے. جانے والا اگرچہ کہ وہ انسان ہے، بشر ہے، لیکن لے جانے والا کون ہے؟ اللہ، جو سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناممکن ہونا، مشکل ہونا، محال ہونا، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ محال مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. وہ آن کے آن میں جو چاہے کر سکتا ہے. لے جانے والا خدا ہے، لے جانے والا اللہ ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، کن فیکون طاقت رکھتا ہے. تو لہذا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، کوئی تعجب نہیں ہوگا. سبحان الذی اسرا بعبده، جو اپنے بندے کو لے گیا. اب یہاں ایک نقطے کی بات, آپ کہیں گے صاحب بے رسول ہی کیوں نہیں کہا, بے نبی ہی کیوں نہیں کہا, سبحان اللہ اصلا بعبدی ہی کیوں کہا, میری بات پھیل جائے گی. اگر جمعہ کے بعد جمعہ ہوتا, جمعہ کے بعد جمعہ ہوتا تو اس موضوع کو ہم یعنی برابر لے کے چل سکتے تھے, لیکن کیا کریں ہماری بھی مجبوری ہے, ہر جمعہ نہیں آ سکتے, ہمارے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. تو بات آگے تو عرض کرتا ہوں, حدیثوں میں آتا ہے جب آپ معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے نبی آپ کے بہت سے القاب ہیں, آپ کے بہت سے نام ہیں, آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں, آپ مدثر بھی ہیں, مزمل بھی ہیں, طہٰ بھی ہیں, یاسین بھی ہیں, آپ بشیر و نذیر بھی ہیں, داعی بھی ہیں, آپ کے 99 القاب اور صفات یہ نام ہیں, میں آپ کو کس نام سے پکاروں جو آپ کو پسند ہے؟ اللہ نے نبی سے پوچھا. تو ہمارے نبی نے اللہ سے عرض کیا, اے اللہ مجھے بندہ کہہ کے پکارو تو زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ آپ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے بندگی سکھانے کے لیے, بندگی کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ ہماری بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور نبی جو آتے ہیں وہ بندگی سکھانے کے لیے آتے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, بندے بنو, بندگی کے ساتھ بندگی کا حق ادا کرو, اللہ کے بندے بن کر جیو, اللہ کو بندہ بننا ہی پسند ہے, آپ کچھ بھی بن جاؤ لیکن بندے بن کر رہو. نبی نبی ہیں, نبی کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے لیے بندگی کو پسند فرمایا, کہا اللہ مجھے بندہ کہہ کے پکارو تو اچھا لگتا ہے. ایک نقطے کی بات یہ, دوسرا نقطہ اور بھی ہے جو علماء نے لکھا ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب مردوں کو زندہ کر دیا, بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا بنا لیا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ صاحب اللہ کے بیٹے ہیں. بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ السلام کو پیدا کیا, اور عیسیٰ السلام کے ہاتھوں وہ معجزے ظاہر ہوئے جو عام طور سے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا ہے, خرق عادت, نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے بینا ہو جائے, کوئی کوڑ کا آدمی بیماری کا اس کے بدن پر ہاتھ پھیرے اس کا مرض دور ہو جائے, کوئی گنجا آدمی ہو سر پہ بال نہ ہو سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر پہ بہترین خوبصورت بال اگا جائیں, کوئی مردہ ہو کہے قم باذن اللہ اللہ کے حکم زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے. تو یہ سارے کام تو معجزانہ طور پر ہو رہے تھے. ایک بات اور سمجھنے کی ہے, معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کرتے اللہ ہیں لیکن نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو کرتے اللہ تعالیٰ وہ چیز کرتے ہیں, لیکن نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہی کو خدا بنا لیتے ہیں. جیسے کرامت ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے سامنے آتی ہے, جو غیر نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, ولی کے ہاتھ میں موجودہ یہ کرامت نہیں ہوتی ہے, نبی کے ہاتھ میں موجودہ نہیں ہوتا ہے. تو اور ایک موضوع الگ ہے, تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیا, خدا کا درجہ دے دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا سبحان الذی اسرا بعبده, نبی اگرچہ کہ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا, نوریوں کے سردار جبرائیل امین نے ایک مقام پہ پہنچ کے یہ کہہ کر رک گئے کہ اللہ کے نبی آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے, آگے بڑھوں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا, لہذا آپ ہے آپ کا خدا ہے جائیے, آپ جا کے ملاقات کیجئے, بات کیجئے. معراج کی واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے, بیان یہ کرنا ہے کہ جبرائیل نے بھی وہاں جا کر ہتھیار ڈال دیے اور کہہ دیا کہ میں آگے بڑھ نہیں سکتا, اس سے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. تو لہذا کوئی آدمی یہ دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے چلے گئے, پھر وہاں سے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کی, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, سارا عالم بالا کا نظام دیکھا, پھر آگے رات و رات اس طرح آئے کہ بستر ابھی گرم ہے, کنڈی ابھی اس کی آواز بند نہیں ہوئی ہے, اب واپس بھی آ گئے. تو کوئی کہے کہ صاحب یہ تو انسان سے نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی خدا ہی ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا یہ خدا نہیں, یہ بندے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, اسرا کے معنی خود ہی ہوتے ہیں کہ رات کو لے جانا, لیکن لیلن کا اضافہ کر کے بتایا کہ پوری رات نہیں لگی, معراج میں پوری رات نہیں لگی, رات کا ایک حصہ لگا. تو میں اس کرنا چاہ رہا تھا اللہ کے نبی السلام جب واپس آئے, بعض روایتوں میں آتا واپسی میں آپ نے مسجد اقصا میں نماز پڑھائی, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی, لیکن راجے یہی لگتا ہے کہ واپسی میں نماز پڑھائی. لوگ دونوں باتیں ہیں کہ جاتے ہوئے سارے انبیاء جمع تھے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, وہاں آپ نے نماز پڑھائی, یا واپسی میں سب جمع ہو گئے ودا کرنے کے لیے آئے اور وہاں جمع ہو گئے, نماز کا وقت تھا تو آپ نے نماز پڑھائی. فرمایا کہ جبرائیل ساتھ تھے, آدم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں بلکہ ابو البشر ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں, یہ سارے کے سارے جمع ہیں. جبرائیل نے اللہ کے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ تشریف لے جائیں, آپ نماز پڑھائیں, ہمارے نبی نے نماز پڑھائی. اس لیے کہتے ہیں ہمارے نبی امت کے امام نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے امام ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں. آپ صرف نبی نہیں ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقامات عطا فرمائے, جو فضیلت عطا فرمائی, اسی اور کو نہیں فرمائی. بلکہ علماء لکھا ہے کہ جتنے خصوصیات اور جتنے کمالات اللہ نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو دیے, وہ سارے کے سارے تنہا ہمارے نبی کو دیے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ انابت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی, حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی, ابراہیم علیہ السلام کا ولولِ توحید اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذب ایثار و قربانی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی جلال اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حضرت ہارون علیہ السلام کا جمال اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و قناعت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوب ہما دارن تو تنہا داری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیقہ کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ گئی, کاٹ لیا. اگر زلیقہ کی سہیلیاں اگر میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو سینے چاک کر لیتی, جان دے دیتی, کھو دیتی. حضرت یوسف کے حسن سے زیادہ اللہ نے حسین ہمارے نبی کو منایا. حضرت حسان فرماتے ہیں واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. چار مصرے ہیں دو شعر میں ساری بات کہے گئے. حضرت حسان یہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. واحسن منک لم تر قط عینی فرماتے ہیں کہ آپ سے حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں, آپ سے حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں. دیکھا اس لیے نہیں کہ تھا لیکن میں وہاں جا کے دیکھ نہیں سکا, وہاں تک نہیں پہنچ سکا اس لیے نہیں, بلکہ وہ اجمل منک لم تلد النساء دیکھنا اس لیے نہیں ہوا کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت جنا ہی نہیں. کوئی ہوتا تو جا کے دیکھتا کہ کوئی ہے نہیں, آپ سے حسین, آپ سے جمیل, آپ سے خوبصورت دنیا میں کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں. واحسن منک لم تلد واحسن منک لم تر قط عینی. یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں, ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماضی قریب میں ہمارے اکابر میں گزرے ہیں. ان کا بیان کا عجیب عالم ہوتا تھا, ہم نے تو نہیں دیکھا, وہ تو ہم ہماری دنیا میں آنے سے پہلے یا بچوں میں بچے تھے چلے گئے. ان کا بیان نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا اور فجر کی اذان تک چلتا تھا. کیا مجال ہے کہ کسی کی آنکھ میں اونگ آ جائے, کوئی سو جائے, کوئی آنکھ پلک مارے, بلکہ ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی تلمیذ اپنے استاد کو دیکھ کے بات سن رہا ہے. کوئی اونگ نہ اور سو سو نہ, سستی کا گھنٹوں بیان رات بھر ہوتا تھا, عجیب و غریب بیان ہوتا تھا ان کا. انہوں نے ایک بات کہی حسان بن ثابت سے, گویا کہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسان آپ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وہ احسن و من کا لم تارا قط آئینی, آئینی میری آنکھ, یا کے ساتھ بولو میری آنکھ. لیکن وہ کہتے ہیں تم آئینی نہ کہو بلکہ کہو وہ احسن و من کا لم تارا قط آئینن, یعنی آپ سے بہتر آپ کی آنکھ نہیں, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا, نہ آپ کے حیا ہی نے حیات دیکھا, نہ قیامت تک کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے. آپ سے حسین و جمیل کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں, نہ بشر کی آنکھ نے دیکھا, نہ ملک کی آنکھ نے دیکھا, نہ جن کی آنکھوں نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, آپ سے بہتر کسی نے نہیں دیکھا, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. کانک قد خلقت مبرا من کل عیب, گویا کہ آپ پیدا ہوئے ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا ہوئے, ہر عیب سے پاک, کوئی عیب نہیں, نہ سیرت میں عیب ہے, نہ صورت میں عیب ہے, نہ ظاہر میں عیب ہے, نہ باطن میں عیب ہے, کوئی عیب آپ کی زندگی میں نہیں ہے. خلقت مبرا من کل عیب, کانک قد خلقت کما تشاء, لفظ ایسا ہے کہ آپ یہ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے, آپ جیسے چاہ رہے تھے ویسے اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا. تو میرے دوستو, حسن و جمال کے اعتبار سے ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے. باقی اور بھی باتیں ہیں, کمال آپ کا کیا ہے, احسان آپ کا کیا ہے, احسان اور کمال اور جمال اور جہ کے اعتبار سے ہم پر کیا حق بنتا ہے, اللہ نے چاہا تو آئندہ کسی جمعے میں عرض کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے نبی کا جشن منانے کے بجائے نبی کے مشن پر چلیں. ایک جشن ہوتا ہے, ایک نبی کا مشن ہوتا ہے, لہذا جشن منانا اصل نہیں ہے بلکہ نبی کے مشن کو لے کر چلنا ہے. ولادت کا مسئلہ اصل نہیں ہے بلکہ مقصد ولادت اصل ہے, کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, وہ اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت کو اپنانا ہے. آپ کی سنت کیا ہے, سیرت کیا ہے, اسے اپنانے کا کیا فائدہ ہے, دنیا آخرت میں کیسے آدمی کامیاب ہوتا ہے, وہ باتیں اللہ نے چاہا تو آئندہ انشاءاللہ کسی اور جمعے میں عرض کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کا سچا اطاعت کا محبت کا تعلق